ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی تفسیر میں سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے. ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اللہ تعالی کے مقدس مہمان رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے, اس کا احترام کرنے, اس میں روزے رکھنے, قرآن کریم پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا ہے. فرمایا رجب اللہ کا مہینہ, شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو تو جس مہینے کی نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اہل ایمان کے لیے وہ مہینہ مبارک ہے، محترم ہے، پیارا ہے. اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے دو باتیں کروں گا اور پھر رمضان کے حوالے سے چند ضروری باتیں. شعبان میں شب برات کا تہوار بھی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے. بزرگان دین کے ایام وہ بھی ہیں. اور تاریخ کے مطابق ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت کوہی المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو بتایا جاتا ہے. کچھ لوگ رجب میں بتاتے ہیں اور کچھ شعبان میں بتاتے ہیں. ہم مذہباً حنفی ہیں. چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ہم چاروں کو مانتے ہیں، چاروں سنی ہیں، چاروں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. بعض مسائل کی تعبیر میں تھوڑا سا عملی اختلاف ہے، ورنہ کوئی بنیادی یا اصولی اختلاف نہیں. چاروں سچے ہیں، چاروں ہمارے ہیں، مگر ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اسی لیے حنفی کہلاتے. حنفیوں میں دو شاخیں ہیں، ایک اشعری اور ایک ماتریدی. تو ہم ماتریدی ہیں، امام ابو المنصور ماتریدی کے طریقے پر. کچھ لوگ ابو الحسن اشعری کے طریقے پر، وہ بھی امام سچے ہیں، یہ بھی امام سچے ہیں. ان دونوں میں بھی کوئی بنیادی یا اصولی اختلاف نہیں. ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 برس کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق 80 ہجری یعنی 70 برس کے بعد، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. یہ وہ ہستی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے صحابہ کو دیکھا. تو جو نبی پاک کے صحابی کو دیکھے، ایمان والا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تابعی، تے الف بے عین یہ تابعی، یعنی پیروکار، پیروی کرنے والا. تو صحابہ کرام کو دیکھنے والا تابعی، اور تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی. ٹھیک ہے. اب یہ دو باتوں کے مستحق ہو گئے، ایک تو تابعی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین. یہ تین گروہ کہلاتے ہیں. تو یہ دوسرے گروہ میں ہوئے، تابعی ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طوبی لمرآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. اس خوشخبری سے مراد علماء فرماتے ہیں جنت ہے، کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے جنت ہے. فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. تو یہ دوسری خوشخبری کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے نبی پاک کے دیکھنے والے کو دیکھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور پھر قرآن میں ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ شان بھی ان کو حاصل ہوئی. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے نعمان، باپ کا نام ہے ثابت، کوفہ کے رہنے والے، لقب ہے امام اعظم، کنیت ہے ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں کراچی میں ایک اخبار میں یہ بات چھپی کہ امام اعظم کو کوئی مسئلہ درپیش تھا، ساری رات وہ مسئلہ سوچتے رہے، اس کا جواب ان کے ذہن میں نہیں آیا. تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ، اس نے کہا جواب میں دے دیتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو میری نسبت اپنے نام میں لگانی پڑے گی ساری عمر. تو اس کی وجہ سے ابو حنیفہ کہلاتے ہیں، یعنی حنیفہ کے باپ. یہ وجہ اخبار میں چھپی، یہ غلط ہے. حضرت امام اعظم کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے. یہ ابو حنیفہ جو وہ کہلاتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، دین حنیف، سیدھے دین کی وجہ سے یہ ان کی کنیت ہے، اولاد کی وجہ سے نہیں. ضروری نہیں ہے کہ کنیت اولاد کی وجہ سے ہو، ورنہ حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو کیا وہ بلی کے باپ تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. تو کنیت اولاد کی وجہ سے ہونا ضروری نہیں، کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے. حضرت علی کی ایک کنیت ابو تراب ہے، مٹی کے باپ، تو کیا ان کی اولاد تھی مٹی؟ نہیں، بلکہ نبی پاک نے ان کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی. تو کنیت جس کو انگریزی والے نک نیم کہتے ہیں، یعنی عرفی نام، ہمارے نبی پاک کی کنیت ابو القاسم ہے، ان کے بڑے بیٹے کا نام، تو وہ بیٹے کی وجہ سے ہے. لیکن یہ کنیت ابو حنیفہ اولاد کی وجہ سے نہیں، دین حنیف کی وجہ سے ہے. ان کے دادا زوتی یا زوتی، ایرانی نسل مشہور ہیں کہ وہ ایران کے رہنے والے تھے، وہ مسلمان ہوئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کو، یعنی ثابت کو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس لائے. کیونکہ حضرت علی نے مدینہ کی بجائے کوفہ کو اسلامی سلطنت کا دار الخلافہ، دار الحکومت، کیپیٹل بنا دیا تھا، جیسے پاکستان کا اسلام آباد ہے. تو اسی طرح اسلامی سلطنت کا مدینہ منورہ تھا، حضرت علی اس کو کوفہ لے گئے، تو وہ کوفہ مرکز بن گیا تھا. تو یہ وہاں گئے، حضرت علی نے جب ثابت کو، یعنی حضرت امام اعظم کے والد کو دیکھا، تو ان کے لیے دعا فرمائی. اور حضرت علی جو ولیوں کے سردار ہیں، قاسم ولایت ہیں، انہوں نے پیشانی دیکھ لی باپ کی کہ اس کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جو مسلمانوں کا امام ہوگا. امام اعظم شروع شروع میں پڑھائی سے، تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کاروبار کی طرف دھیان تھا. ایک بزرگ نے جو کوفہ میں پڑھاتے تھے انہوں نے امام اعظم کو جاتے ہوئے دیکھا تو بلایا, پیشانی دیکھی, اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست, فراست کے معنی کہتے ہیں تارنا, کسی چیز کو اچھی طرح دیکھ لینا. تو اللہ والوں کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ایک نصیب میں تو بہت بڑا عالم ہونا لکھا ہے اور یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے. فرمایا پڑھتے کیوں نہیں ہو, پڑھا کرو. بس ان کا یہ کہنا پر اثر گیا, ساپا علم پر حیران تھا. تو یہ وہاں گئے, حضرت علی نے جب ثابت کو یعنی حضرت امام اعظم کے والد کو دیکھا تو ان کے لیے دعا فرمائی. اور حضرت علی جو ولیوں کے سردار ہیں, قاسم ولایت ہیں, انہوں نے پیشانی دیکھ لی باپ کی کہ اس کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جو مسلمانوں کا امام ہوگا. امام اعظم شروع شروع میں پڑھائی سے, تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, کاروبار کی طرف دھیان تھا. ایک بزرگ نے جو کوفہ میں پڑھاتے تھے انہوں نے امام اعظم کو جاتے ہوئے دیکھا تو بلایا, پیشانی دیکھی, اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست, فراست کے معنی کہتے ہیں تارنا, کسی چیز کو اچھی طرح دیکھ لینا. تو اللہ والوں کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ایک نصیب میں تو بہت بڑا عالم ہونا لکھا ہے اور یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے. فرمایا پڑھتے کیوں نہیں ہو, پڑھا کرو. بس ان بزرگوں کا یہ کہنا دل پر اثر کر گیا, امام اعظم نے پڑھنا شروع کر دیا اور ایسا پڑھا, ایسا پڑھا کہ آج تک امت ان کے علم پر حیران ہو. لوگوں نے طرح طرح سے امام اعظم کا امتحان لیا, کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں. حدیث کا یاد کرنا کئی طرح کا ہوتا ہے, آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. یہ دس آدمی سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا, دوسرے کا نام کیا, اس کے باپ کا نام کیا, تیسرے کا نام کیا, اس کے باپ کا نام کیا. یہ روایت اس طرح بیان ہوتی ہے, بیان کیا فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے, اس نے سنا فلاں بن فلاں سے, اس نے سنا فلاں بن فلاں سے. اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال, حدیث کی سند, کہ کس کس راوی یعنی کس نے سن کر یا دیکھ کر بات کی, میں نے کس سے سنی, جس سے میں نے سنی, اس نے کس سے سنی, جس نے بیان کی اس نے کس سے سنی, کیا دونوں کی ملاقات بھی تھی یا صرف سنی, اور جو بیان کر رہا ہے اس کا حال کیا ہے. یہ اسماء الرجال, یہ حدیث کی سند کہلاتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے علماء نے 10 طالب علم بھیج دیے حدیث کے اور کہا کہ نام لینا کسی کا, مثلا ایک حدیث ہے اس کے پہلے 10 نام ہیں, وہ 10 ناموں کے بعد جو حدیث ہے وہ نہ پڑھنا, حدیث دوسری پڑھنا, نام دوسرے لینا, سند کوئی اور بیان کرنا, متن اور بیان کرنا. تو 10-10 حدیثیں لوگوں نے, ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فلانے نے, فلانے نے سنا فلانے سے, اور پھر آگے حدیث کے الفاظ کوئی اور, جو اصل حدیث تھی اس کی بجائے دوسری حدیث, اور دوسری جگہ جو نام ہے ان کے ساتھ پہلی حدیث لگا کے اس طرح امام اعظم چپ کر کے سنتے رہے. وہ جو علماء تھے جو امتحان لے رہے تھے انہوں نے کہا یہ چپ کر کے سن رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو آتا نہیں, ورنہ یہ بولتا کہ دیکھو ایسا نہیں ایسا ہے. چپ کر کے سنتے رہے. ان میں سے کچھ علماء سمجھ گئے کہ اس کی خاموشی جو ہے یہ قیامت ہے, یہ چپ ہونا ہمارے لیے قیامت ہو سکتا ہے. ہم اس کو سمجھ رہے یہ جانتا کچھ نہیں, اگر یہ بول پڑا کہیں ایسا نہ ہو ہمیں چپ کرا دے. جب وہ سو کے سو حدیث سنانے والے دس طالب علم دس دس حدیثیں غلط اسماء کے ساتھ پڑھ کے بیٹھ گئے, اب آپ کے سامنے کوئی آدمی پر 500 آدمیوں کا نام لے آپ کو ترتیب سے یاد رہیں گے؟ نہیں. امام اعظم اٹھے, فرمایا پہلے شخص نے 10 حدیثیں پڑھی ہیں, نام یہ لیے متن یہ پڑھے, آؤ ان کی ترتیب سن لو, نام یہ ہیں متن یہ ہے, نام یہ ہے متن یہ ہے. اسی ترتیب بالکل صحیح کے ساتھ 100 حدیثیں سنا دی. وہ سارے کے سارے تڑپ کر رہ گئے, جس کے حافظے کا یہ حال ہے ہم اس کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. ستر ہزار حدیثیں اس طرح اسماء کے ساتھ اسناد کے ساتھ صحیح روایات کے ساتھ حضرت امام اعظم نے محفلوں میں سنائی. کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی, ان کا درس بھی سنا. علمی شان کیا ہے اگر اس کی تفصیل سناؤں اور واقعات سناؤں تو کئی جمعے لگ جائیں, انشاءاللہ کسی دن آپ کو بتاؤں گا. مسئلے آتے تھے, حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی, حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے, امام زین العابدین کے بیٹے, لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یہ امام اعظم جو ہیں یہ قیاس سے مسئلے بیان کرتے ہیں. قیاس کا مطلب خود سوچ کر اپنی طرف سے سمجھ کر بات کرنا, قرآن و سنت کی بجائے قیاس سے مسئلہ حل کرتے ہیں کہ ثابت یوں ہوا اور یوں ہوا. امام محمد باقر نے بلا لیا محفل میں. امام جعفر صادق کی روایت بھی ہے, محفل میں بلا لیا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں تم قیاس سے بیان کرتے ہو, مسائل کا حل قیاس سے پیش کرتے ہو, اس کا جواب دو. امام اعظم نے بھری محفل میں جو جواب دیے آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, ذہنوں میں پھر تازہ کر لیجئے. فرمایا حضرت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ فیصلہ کر لیجئے میں قیاس سے مسئلہ حل کرتا ہوں یا قرآن حدیث سے. کہا یہ بتائیے, آپ اپنی سمجھ اور قیاس سے بتائیے, نماز افضل ہے یا روزہ؟ محفل میں سب نے کہا نماز افضل, کوئی شبہ نہیں نماز افضل ہے. فرمایا قیاس یہی کہتا ہے کہ نماز افضل ہے مگر قرآن کہتا ہے روزہ افضل ہے. اب بتائیے میں فیصلہ کیسے کروں, قیاس کا فیصلہ کروں یا قرآن کا فیصلہ کروں؟ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا عورت کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں, اس میں جو نمازیں آ جائیں وہ اس کو معاف ہیں, قضا نہیں کرنی, مگر رمضان میں ایام آ جائیں تو ان دنوں میں روزے نہ رکھے, اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنے ہیں, ان روزوں کی قضا کرنی ہے نمازیں معاف. تو پتا چلا کہ روزہ افضل ہے. اب بتائیں میں کیسے فیصلہ کروں؟ فرمایا یہ بتائیں قیاس کیا کہتا ہے, کون کمزور ہے, لڑکی کمزور ہے یا لڑکا؟ سب نے کہا لڑکی کمزور ہے. کس کی مدد کرنی چاہیے؟ ان کا لڑکی کی, وہ کمزور ہے. فرمایا قرآن کہتا ہے لڑکے کی مدد کرو, بتائیں میں کیسے فیصلہ کروں؟ لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا اللہ فرماتا ہے لڑکی کو وراثت میں ایک حصہ دو, لڑکے کو دو حصے دو. کیا فیصلہ کروں میں اپنی طرف سے؟ میں قرآن کا فیصلہ کروں گا. حدیث کا فیصلہ کروں گا. حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے جی مرد جا سکتا ہے کما سکتا ہے, لڑکی کمزور ہے صنف نازک ہے, مگر شریعت نے اس کا ایک حصہ رکھا ہے, مرد کے دو رکھے ہیں, اب بتائیں کون کمزور ہے کس کی مدد کرنی چاہیے. آدمی چلتا ہے پاؤں کا تلوا ہے سول, تلیاں تلوا, اس پہ گرد زیادہ لگتی ہے یا اوپر والے پہ؟ میلا ہوگا تو نیچے کا حصہ, مگر وضو میں حکم ہے اوپر مسا کرو, نیچے ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں ہے. قیاس یہ کہتا ہے نیچے ہاتھ پھیرو کیونکہ میل لگے گی تو نیچے لگے گی, مگر حکم اوپر ہاتھ پھیرنے کا ہے. فرمایا بتاؤ کیسے مسئلہ, کیا فیصلہ کروں؟ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا دوسرا پانی؟ سب نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. فرمایا اس پر غسل نہیں ہے, دوسرا پانی نکلے اس پر غسل ہے. بتاؤ کیسے فیصلہ کروں؟ جب امام اعظم نے یہ مثالیں دینی شروع کی, امام محمد باقر ممبر سے نیچے اترے, امام اعظم کی پیشانی چوم کر کہا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کے مغز کو جانتا ہے. اللہ قرآن پڑھنا اور چیز ہے, قرآن کو سمجھنا اور چیز. ہر کوئی سمجھتا نہیں, یہ وہ شخص ہے جو قرآن کے مغز کو جانتا ہے. تم کہتے ہو قیاس سے فیصلہ کرتا ہے, اس نے سامنے تمہارے مثالیں دے دی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, مکہ مکرمہ گئے امام اعظم, لوگوں نے گھیر لیا مسجد حرام میں, بیت اللہ شریف میں, لوگوں کو پتا چلا ابو حنیفہ ہیں, لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں, جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور امام اعظم نے فرمایا صرف امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے, نمازی نہیں پڑھیں گے, صرف امام پڑھے گا جماعت میں. جب ہر شخص اپنی الگ الگ نماز پڑھے گا تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا, لیکن امام کے ساتھ جب پڑھی جائے گی صرف امام پڑھے گا. تو انہوں نے کہا کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں, اور تم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ صرف امام پڑھے مقتدی نہیں پڑھے. ایک آدمی ادھر سے بول رہا ہے, چار ادھر کھڑے ہو گئے, چھ ادھر, دس ادھر, بیس ادھر, ایک ہنگامہ جیسے مچھلی بازار ہوتا ہے. سب اٹھ کے کہنے لگے تم نے یہ کیسے فتویٰ دے دیا؟ امام اعظم نے فرمایا میری بات سنو, تم لوگ اتنے ہو, دو ڈھائی سو آدمی بول رہے ہو, میرے کان میں کسی ایک کی آواز بھی صاف نہیں آ رہی, میں کیسے سنوں گا, کیسے تم کو جواب دوں گا؟ تم ایسا کرو کہ اپنے درمیان میں ایک آدمی چن لو جو تم میں سب سے زیادہ سمجھدار, عالم, قابل ہو, لائق ہو, وہ چن لو اور اس کو اپنا نمائندہ بنا لو. اس کی فتح تمہاری فتح, اس کی شکست تمہاری شکست, اس کی بات تمہاری بات, اس کا چپ رہنا تمہارا چپ رہنا, ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا واقعی بات تو سمجھداری کی کر رہا ہے, اگر سب بولیں گے تو کیا پتا چلے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک آدمی چن لیا, کہنے لگے یہ ہمارا نمائندہ ہے, ہماری طرف سے یہ بات کرے گا. فرمایا اس کو سب مانتے ہو؟ ان کا جی سب مانتے. فرمایا یہ جو اس کی فتح تمہاری فتح؟ ان کا بالکل. کہ یہ اگر ہار گیا تو تم سب ہار گئے. فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں, مسئلہ یہی حل ہو گیا کہ سارے شور کریں, ہم اللہ کی بارگاہ میں امام کو اپنا نمائندہ بنا کے آگے کر دیتے ہیں, اس کا پیش کرنا ہم سب کا پیش کرنا. اللہ اکبر, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, ہم کوئی اور بات اس طرح مسئلے حل کر. کیسے کیسے مسئلے آتے تھے آپ کو بتاؤں اگر تو آپ حیران ہو جائیں, کیسے کیسے مسئلے آتے تھے. ان سب کے جواب ابھی نہیں دوں گا تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو امام اعظم کے حالات پڑھے. سوال کیسا آ رہا ہے, ایک آدمی ہے اس کی بیوی سیڑھی پر چڑھی ہوئی ہے, نیچے اتر رہی ہے, ابھی وہ نیچے اتری نہیں. اس نے کہا اگر تو سیڑھی سے نیچے اتری تجھے طلاق. اب وہ بیچ میں اٹک گئی، اترتی ہے تو طلاق کب تک کھڑی رہے گی سیڑھی پہ؟ دے جواب. علماء کے پاس لوگ دوڑے ہوئے گئے، فرمایا اگر وہ اترتی ہے تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ شوہر نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ سیڑھی سے نیچے اتری تو طلاق، تو اگر وہ اترے گی تو طلاق ہو جائے گی. امام اعظم کے پاس گئے، امام اعظم نے فرمایا اسے کہو نیچے نہ اترے، چار آدمیوں کو کہو سیڑھی اتار کے نیچے رکھ دیں، طلاق سے بچ جائے گی. اندازہ کریں ذہانت کا. لوگوں نے سوال کیا، ایک جگہ چند آدمی کھڑے، اوپر سے سانپ گرا، ایک مجھ پر گرا، میں نے دوسرے پہ پھینک دیا، دوسرے پہ گیا، اس نے تیسرے پہ پھینک دیا، اس طرح ایک دوسرے پہ پھینکتے رہے، آخری شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، دیت کس پر آئے گی؟ جرمانہ کس کو دینا ہوگا؟ آپ ذہن لڑائیں. مسئلہ کیسا؟ لوگ طرح طرح کے مسئلے لاتے تھے. خلیفہ کی بیوی کا مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس نے کہا کہ جی میری سلطنت سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکل جاؤ ورنہ تمہیں طلاق. لوگوں نے کہا نکلنا پڑے گا ورنہ طلاق ہو جائے گی. نکلنے کی کیا ضرورت ہے، گھوڑے پہ جائیں، اونٹ پہ جائیں، سلطنت اتنی بڑی ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے باہر نہ نکلے تو طلاق پڑ گئی. اس مولوی کے پاس بھیج، اس عالم کے پاس بھیج، اس مفتی کے پاس بھیج، سب نے یہی کہا نکلنا پڑے گا. امام اعظم کے پاس بھیجا، فرمایا اسے کہو مسجد میں آئے میرے پاس، میں مسئلہ اس نے پوچھنا نا، اسے کہو ادھر آئے. وہ ضرورت مند تھی، آئی. حضرت صاحب درس میں لگے ہوئے تھے، فرمایا اس کو کہو مسجد میں داخل ہو کے کنارے پہ بیٹھ جائے، میں فارغ ہو کے جواب دوں گا. اس کی جان پر بنی ہوئی، ایک ایک منٹ قیمتی کہ میں اتنی دیر میں سفر کروں تو دو میل آگے نکل جاؤں، یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. زہر ہو گئی، حضرت صاحب نے زہر پڑھی، زہر کے بعد کھانا وغیرہ کھانے لگ گئے، اس کی جان پہ بنی ہے. فرمایا اسے کہو بیٹھی رہے، تسلی رکھے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پتا ہے جس کی جان پر بنی ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے. حضرت صاحب تھوڑی دیر آرام فرمانے لگ گئے، وہ اور پریشان کہ میری جان پہ بنی ہوئی ہے، میری طلاق کا مسئلہ، زندگی موت کا مسئلہ، یہ شخص اپنے آرام کو لگا. عصر پڑی، حضرت صاحب عصر کے بعد وظائف پڑھتے رہے، سورج غروب ہو گیا. اس نے کہا اب تو میں گئی، کاش کہ میں ویسے چلی جاتی تو کچھ تو سفر کرتی، کسی طرف نکل جاتی. جب سورج غروب ہوا، اذان ہوئی، حضرت صاحب نے فرمایا اسے کہو اپنے محل میں واپس چلی جائے، اس کو طلاق نہیں ہوئی، مسجد بادشاہ کی سلطنت میں داخل نہیں ہے. کیسے کیسے مسئلے آتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عالم کتنے بڑے تھے، عابد کتنے بڑے تھے، متقی کتنے بڑے تھے. امام شافعی جو ان کے شاگردوں کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں فی الفقہ، فقہ میں سب کے سب ابو حنیفہ کی عیال ہیں، سب ان کی اولاد کی طرح ہے، کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں. لکھا ہے عراق میں عورتیں جتنا ابو حنیفہ کی وفات پر روئی ہیں کسی اور پر روئی نہیں. اتنا بڑا امام، اتنے بڑے مسئلے حل کرنے والا. اور سنیں تقویٰ کیا تھا، عبادت کیا تھی، ذرا وہ بھی سنیں. 46 برس 46 ایئرز، 46 اور 6 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل. ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میری ریوڑ میں سے بکری چوری ہو گئی، شہر کی بکریوں میں مل گئی ہے، پہچانی نہیں جاتی، بکری چوری ہو گئی ہے، کیا کروں، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو تو مسئلے کا جواب دیا، اس سے پوچھا یہ بتاؤ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 7 برس. اپنے گھر والوں کو کہہ دیا 7 برس تک بکری کا گوشت گھر میں نہیں پکنا چاہیے، پتہ نہیں وہ چوری والی بکری کا گوشت نہ آ جائے، ہم وہ کھانا نہیں. یہ تقوی کا عالم. کسی کے جنازے میں گئے، دھوپ تھی، وہاں ایک دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہو گئے، سب نے امام اعظم سے فرمایا یہاں سائے میں آ جائیں، آپ دھوپ میں کھڑے رہے. لوگوں نے بہت کہا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہاں سائے میں آ جائیں. فرمایا یہ جس کی دیوار کا سایہ ہے یہ مکان والا میرا مقروض ہے، اس نے میرا قرضہ دینا ہے، تو اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا یہ سود ہو جائے گا، اور میں سود کو جائز مانتا. اندازہ کریں یہ تقوی کا عالم. اتنی مشہور بات آپ کو کئی مرتبہ سنائی، کپڑے کا کام کرتے تھے، خود بھی دکان پر تھوڑی دیر تشریف رکھتے تھے، آدمی رکھا ہوا تھا، ایک تھان، جس طرح آپ کے ہاں بھی بازار میں یہ کپڑے کا کام کرنے والے جانتے ہیں ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹو پارٹ ہو جاتا ہے، 2 پیس میں ہوتا ہے، یا ویسے کوئی اس میں ٹک لگا ہو، کوئی نقص ہوتا ہے. ملازم سے کہا کہ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، اگر کوئی گاہک آئے تو یہ تھان میں نے الگ سامان سامنے رکھ دیا ہے، یہ جب بھی دینا تو بتا دینا اس میں یہ نقص ہے، اور اس کی قیمت کم لینا دوسرے کپڑے کے مقابلے میں، اس کے برابر نہ لینا. تاکید کر دی، چلے گئے. اتفاق سے کوئی گاہک آیا، اس نے سارا کپڑا خرید لیا، ملازم کو یاد نہیں رہا، اس نے وہ تھان بھی اسی بھاؤ بیچ میں دے دیا. امام صاحب جب واپس تشریف لائے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جی گاہک کوئی ایسا آ گیا، سارا ہی لے گیا مال. فرمایا وہ ایک تھان تھا نقص والا، وہ بتا دیا تھا. اس نے کہا حضرت جی مجھے یاد. تو حضرت صاحب نے آگے سے یہ نہیں کہا دیکھو بھائی میں نے تو بتا دیا تھا، بھول سے ہوا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں ہوا، چلو ایسا کرو 5-10 روپے صدقہ کر دو، یا اس تھان کی قیمت لگاؤ دوسرے. اسے آدھی قیمت لگا کے صدقہ کر دو. نہیں، فرمایا تو نے بتایا نہیں اور وہ تھان اسی بھاؤ بیچ دیا، آج کے سارے دن کی کمائی صدقہ کر دو. ہم اس کو رکھنا چاہتے، یہ تقوی کا عالم. بادشاہ وقت نے بلایا اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس قاضی القضات سب سے بڑا جج مقرر کرتا ہوں. فرمایا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے. اس نے کہا تمہیں لینا پڑے گا. آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا. کیوں؟ امام اعظم نے فرمایا میں اس لائق نہیں. اس نے کہا تم لائق ہو، غلط بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم لائق ہو. تو امام اعظم نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہو اس کو تو عہدہ ہی نہیں دینا چاہیے، اور تو خود کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر عہدہ نہیں ملنا چاہیے مجھے. اس نے کہا عہدہ لو ورنہ سزا دوں گا، بھری محفل میں سر پہ ڈنڈے کھا لیجیے، عہدہ قبول. اس نے جیل میں ڈال دیا. 7,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت جیل میں کی. کتنی مرتبہ؟ 7,000 مرتبہ. بعضوں نے زیادہ بھی لکھی. رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پڑھتے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں. وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ. کتنی بڑی ہستی ہے. آج پوری دنیا میں شورا ہے، لوگ کہتے ہیں بخاری شریف، بخاری شریف، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف، صحیح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری بخاری زندہ باد. ہم مانتے ہیں بخاری شریف حدیث کی مشہور کتاب. جانتے ہو یہ بخاری کون ہے؟ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام بخاری کو مانتے ہو ان کے استاد کو نہیں مانتے؟ سوچنے کی بات ہے. پاکستان کے روحانی بادشاہ بر صغیر کے مشہور ولی حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی، یہ وہ ہستی ہے. میرے پیر صاحب فرماتے تھے کہ غوث پاک نے فرمایا اگر داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں داتا صاحب کا مرید بنتا. ہم غوث پاک سے پہلے ہوئے ہیں نا داتا صاحب، جن کے دربار پر خواجہ غریب نواز نے چیلا کیا تھا، وہ داتا صاحب. فرماتے ہیں میں سوچ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے باب بنی شیبہ، اس سے داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہیں اور آپ کی گود میں ایک بوڑھا ہے جس سے آپ بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں. میں دیکھ کے بڑا حیران کہ یہ کون خوش نصیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے، حضور اس کو پیار کر رہے ہیں. تو دلوں کی دھڑکنیں سننے والے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی حجویری، داتا صاحب کا نام علی حجویری، اے علی حجویری یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ اشارہ تھا، تو سوچ رہا ہے کہ کس کے پیچھے لگوں، تو اس کے پیچھے لگ جا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں امام اعظم کا مقلد بن گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں سنیں، اس پر لوگوں نے شرح کی ہے. کیا مطلب؟ داتا صاحب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام اعظم لپٹے ہوئے ہیں، اس کی شرح یہ کی ہے لوگوں نے، کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انگلی پکڑ کے چلے تو چلنے والا جو انگلی پکڑ کے چل رہا ہے وہ کہیں ٹھوکر کھا سکتا ہے، کوئی چیز لگ جائے اس کو تو ٹھوکر کھا سکتا ہے، انگلی چھوٹ سکتی ہے. نقش قدم پر چلے، پیچھے پیچھے چلے تو دھیان ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو ساتھ لگا ہو اس میں یہ شبہ نہیں ہوتا. تو شرح کرنے والے کہتے ہیں امام اعظم کا نبی پاک کی گود میں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ حضور کی امان میں ہے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے خطرے سے بچ جاتا ہے، کسی خطرے کی گنجائش نہیں. قیامت کا دن ہوگا، قرآن ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. کچھ لوگوں نے غلط ترجمہ کر لیا، ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، اماموں پیشواؤں کے نام سے پکارا جائے گا. او حنفی کدھر ہو، آ جاؤ تو امام اعظم آگے کھڑے ہوں گے، داتا صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، خواجہ غریب نواز پیچھے ہوں گے، بابا فرید پیچھے ہوں گے، امام اعظم آگے ہوں گے. کتنی شان ہوگی. اور یہ حدیث کے مطابق کہ جو کسی کو نیکی سکھائے، جو کسی کو ذرا اونچی نیکی سکھائے، سکھانے والے کو دوگنا ثواب، سیکھنے والے کو ایک گنا، تو سکھانے والے کو پھر سیکھنے والا جب عمل کرے گا جتنا ثواب اس کو اتنا ہی سکھانے والے کو، آگے وہ کسی اور کو سکھائے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، سلسلہ سکھانے والے کو ثواب ہوتا رہے گا. ہم آج دنیا بھر کے حرفی نماز پڑھ رہے ہیں، 1300 برس ہو گئے حنفیوں کو جو نماز سکھائی امام اعظم نے سکھائی، کروڑوں اربوں حنفیوں کی نماز کا ثواب امام اعظم کو پہنچ رہا ہے، ان کے ثواب کا اندازہ کرو. اور ذرا یہاں پر تھوڑا سا اپنے دلوں کو حاضر کر کے سوچے، اور جب امام اعظم کا اتنا ثواب ہے، رسول اعظم کا کتنا ہوگا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، معاذ اللہ، ان کو سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 4000 سے زیادہ استادوں سے علم حاصل کیا. کتنے؟ 4000 سے زیادہ. کتنی بڑی بڑی ہستیاں ان میں شامل ہیں، کیا مقام، کیا مرتبہ. عاجزی. اور روایت مشہور کے مدینہ منورہ گئے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر درود و سلام ہو. قبر رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام کو بھی سلام ہو. آیا یہ ادب ہے، یہ مقام ہے. اسی لیے آج بھی بڑے بڑے امام، امام شافعی لکھتے ہیں، بڑے بڑے کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ بغداد میں اعظمیہ امام اعظم کے روضے پر جائے، دعا کرے، امام کے وسیلے سے دعا کرے، اس کی مراد پوری ہو جائے گی. بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی وغیرہ کہلاتے ہیں، انہوں نے امام اعظم کے خلاف بہت باتیں لکھی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں، تمہاری مخالفت تمہیں ننگا کرتی ہے، امام اعظم کا کوئی نقصان نہیں کرتی. ان کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ کس مقام پر ہیں؟ ارے ان کو سلام کرو. 83000 مسائل کا حل انہوں نے پیش کیا، اور کتنے لاکھ مسئلے دوسرے بیان کیے، ان کی کوئی حد نہیں. اگر امام اعظم یہ کام نہ کرتے، آج لوگ بھٹک رہے ہوتے، لوگوں کے پاس جواب نہ ہوتا. یہ ان کا احسان ہے کہ آج ہمارے لیے اسلام کو انہوں نے اتنا واضح اور آسان کر دیا کہ ہم عمل کر سکتے. اگر وہ یہ حل پیش نہ کرتے، تو پھر آج ہمارے پاس سہولت نہ ہوتی. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جو کتابیں موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کو اس میں سے تفصیل سناؤں گا. ان کے فضائل اور مناقب علماء نے کتنے بیان کیے ہیں، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں. آج لوگ اپنی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا، یہ علماء ان کی خوشہ چینی کر کے علماء بنتے ہیں. ان کو اپنے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے، ارے جس کی کتابیں اور جس کی تحریریں پڑھ کے عالم بنے ہو، اس کی شان کا اندازہ تو کرو پہلے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ امام اعظم کس طرح گزارتے تھے؟ آج ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا معمولی سا انقلاب آتا ہے، نماز لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے، باقی کوئی گناہ چھوڑتے نہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بازار میں چور بازاری ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، صرف اپنے منہ کو کھانے پینے سے روک لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ کیا تیاری کرو؟ 11 مہینے دنیا کا کاروبار کرتے ہو، اپنے جسم کو پالتے ہو، اس ایک مہینے میں اپنی روح کی پوری تربیت اور پرورش کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمام زنگ میل وغیرہ جو جمع ہو چکا ہے اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو اجلا کرو۔ مزدوروں سے کام کم لیا جاتا ہے، ان میں آسانی کر دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ انہیں بھی عبادت کا موقع ملے۔ کہ وہ جسمانی مزدوری اگر 2 گھنٹے کم کر لیا رمضان میں تاکہ انہیں کچھ عبادت کا موقع ملے۔ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں کہ پہلے لوگ کس طرح رمضان گزارتے تھے، تو میں صرف آپ کو ایک حدیث سنا دوں، اگر سمجھ آ جائے تو بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو۔ بات نہیں بھی کہی اور کہہ بھی دی کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے۔ یعنی نہ کہتے ہوئے بھی بات کہہ دی کہ اس کو تم اپنے اندازے سے سمجھ سکتے نہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت! نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ۔ کتنا ثواب! کھلانے پر، پلانے پر، قرآن پڑھنے پر، نفل پڑھنے پر، نیکی کرنے پر۔ تو یہ ایک مہینہ جو آ رہا ہے، اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے الگ کر کے اللہ کی طرف لگا دو تاکہ باقی 11 مہینے کے لیے آپ اپنا قوت جمع کر لیں۔ کیونکہ شیطان قید ہو جائے گا۔ نفس کو قابو کرنا ہے تو اتنا قابو آ جائے کہ 11 مہینے سر نہ اٹھائے، اور اگر کہیں تھوڑا بہت اٹھایا تو رمضان پھر آ جائے گا۔ تو یہ تیاری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تقویٰ کے لیے، تزکیہ، صفائی ستھرائی کے لیے وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کا مہمان! اور کوئی پیارا مہمان آئے تو تیاری کی جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں آپ پردے بدل دیں یا آپ صوفہ سیٹ بدل دیں یا آپ نئے قالین بچھا دیں، نہیں۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی زبان کو، نگاہ کو، سماعت کو، بصارت کو، اعضاء کو، روح کو، جسم کو، خیال کو، فکر کو، ہر ایک کو آپ نے اللہ کی طرف لگانا ہے تاکہ آپ کو تقویٰ حاصل ہو۔ تقویٰ کے حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ کے حاصل کرنے کے لیے سب نے محنت کرنی ہے۔ اور کس طرح محنت کرنی ہے؟ کہ پہلے جتنے گناہ ہو گئے ان پر شرمندہ ہونا ہے، آئندہ کے لیے نیکی کا پکا ارادہ کرنا ہے، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگے، جو لیا ہے لوٹانے کی کوشش کریں، نہیں لوٹا سکتے اس کو بتائیں، معافی مانگے۔ حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں۔ رمضان کا ایک روزہ کتنا؟ ایک روزہ آپ کے منہ کو جہنم کی آگ سے 70 برس دور کر دیتا ہے. اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے روزہ قضا کرتے ہیں, بیمار ہو گئے, سفر میں جا رہے ہیں, قضا کر لیتے ہیں, کیونکہ رخصت ہے, اگر سفر میں ہے تو نہ رکھیں, بیمار ہے تو نہ رکھیں, لیکن قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو آپ بعد میں قضا کر لیں گے, روزے کی گنتی پوری ہو جائے گی, مگر رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہوگا. یعنی میں سمجھانے کے لیے کہوں, 100 برس کا نفلی روزہ ایک طرف, رمضان کا فرض روزہ, اس کی آپ 1000 مرتبہ قضا کریں وہ ثواب مل سکتا, قضا ہو جائے گی مگر وہ ثواب ہو سکتا نہیں. تو اس مہینے کے روزے کا احترام, جو چند ضروری باتیں کرنی ہیں رمضان سے پہلے آپ کو بتانی ہیں وہ سن لیں. ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ہمارے ہاں عام ہے, شریعت میں مسواک بتائی گئی. اصل مسئلہ ہے طہارت, صفائی, منہ صاف رکھا جائے, کھانے پینے کی یا دوسری چیزوں کا جو اثر آتا ہے منہ میں, بدبو ہو جاتی ہے, صحت کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے منہ صاف کرنا. مسواک کرنے پر سنت کا ثواب بھی ہوتا ہے, صفائی بھی ہوتی ہے. آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں گے, صفائی کا ثواب مل جائے گا, سنت کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن رمضان میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز نہیں. جائز ذرا اونچی. اگر آپ خالی برش کریں گے بغیر ٹوتھ پیسٹ کے, خون نکلنے کا اندیشہ, کیونکہ وہ جو بال ہوتے ہیں برش کے وہ زیادہ تر نائلون کے یا دوسری کسی چیز کے ہوتے ہیں, ان سے خون نکلنے کا اندیشہ, تو رمضان میں سنت کا ثواب بھی لو. روزے کی حالت میں جب بھی دانت صاف کریں مسواک سے کریں. روزے کے علاوہ آپ افطار کے بعد رات میں سحری کے وقت جب کر رہے ہیں اس وقت ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیں, لیکن روزے کی حالت میں جب بھی آپ دانت صاف کریں صرف مسواک سے صاف کریں, کسی اور چیز سے. ایک مسئلہ, اہم ترین مسئلہ جو میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی شہرت کروں لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, کوئی میری ذات سے نکلا ہوا نہیں ہے. کیلنڈر چھپ جاتے ہیں سحری کا انتہائے سحر, منتہائے سحر, سحر کا آخری وقت, مثلا اس پہ لکھا ہو 5:50, فرض کر لیں 5:50 لکھا ہے سحری کا آخری وقت. اذان کتنے بجے شروع ہوگی؟ 5:50 پہ شروع ہوگی نا, پوچھ رہا ہوں آپ سے. ویسے تو 10 منٹ بعد ہونی چاہیے, لیکن رمضان میں وہ پہلے دے دیتے ہیں اذان تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سحری کا وقت ختم. وہ اذان جو سحری کا وقت ختم ہونے پر شروع ہوتی ہے, اس اذان کے دوران پانی پیئیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں. اور اکثر لوگ اذان کے آخر وقت تک چائے کا گھونٹ, سگریٹ کے کش لگاتے رہتے ہیں, اس اذان میں کھانے پینے سے روزہ رہتا نہیں. کیوں کہ اس نے وہ اذان جو ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے, لہذا اس وقت کے ختم ہونے پر کھایا پیا جا سکتا, یہ یاد کر لیں. اور اس میں اکثریت مبتلا ہے. اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو اپنے روزے کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ آپ 10 منٹ پہلے ذرا اپنا کر لو, جو سگریٹ پینی ہے پی لو, پان کھانا ہے کھا لو, جو آپ نے چائے پینی ہے پی لو, پانی کے گھونٹ لگا لو جتنے لگانے ہیں, پہلے کر لو اس وقت, بلکہ 5 منٹ پہلے کھانا پینا روک دو, احتیاط کا تقاضا یہ ہے. سمجھ آئی بات؟ سب نے اس کی کوشش کرنی. تیسری بات, دو باتیں ہو گئیں, پہلی بات تو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی, دوسری بات کہ سحری کی اذان میں کھانا پینا نہیں. تیسری بات, روزہ کھولنے کے وقت. اب مسئلہ یہ ہے جو ٹائم چھپے ہوئے ہیں, اگر واقعی یہ غروب آفتاب کے بالکل صحیح ہیں تو پھر روزہ کھولنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی کامیاب رہے گی. حدیث موجود ہے, بالکل درست ہے, لیکن ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے وقت ہونے پر. میرے پاس شکایت آئی کہ کچھ لوگوں نے سمندر کے کنارے پر دیکھا, کچھ لوگ اونچائی پر رہتے ہوئے دیکھا کہ اوپر کی منزل سے دیکھا کہ ادھر سائرن بچ چکا ہے اور ادھر سورج کی کرنیں صاف نظر آ رہی ہیں, جبکہ ٹائم بھی وہی ہے. تو اگر ٹائم کی تسلی ہے کہ واقعی سورج غروب ہونے کا صحیح ٹائم ہے تو پھر دیر نہ کی جائے, ورنہ احتیاطاً ایک ڈیڑھ منٹ رک جانے میں حرج نہیں تسلی کے لیے, لیکن خام خواہ دیر نہیں کی جائے گی روزہ کھولتے ہوئے. اور روزہ کھولنے کے وقت جو دعا کی جائے وہ مقبول ہوتی ہے. کوشش کریں کہ آپ پانچ منٹ پہلے سے دعا شروع کر دیں, کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور لسائم فرحتان, کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, عند الافطار و عند لقاء الرحمن, ایک افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزے دار کو رب سے ملاقات ہوگی. کیونکہ روزہ وہ واحد نیکی ہے جس کے لیے حدیث میں آیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میرے ذمے میں نے دینی ہے. اور ایک روایت میں او اجزا بہ, کہ اس کی جزا میں خود ہوں. کیونکہ ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی بتایا, اس کا 10 گنا, اس کا 1400, اس کا اتنا, اس کا اتنا, روزے کی کوئی حد نہیں بتائی. کیوں اللہ فرماتا ہے بندے نے میرے لیے رکھا, میرے اور اس کے درمیان راز ہے, تو اس کی جزا بھی میں دوں گا جتنی چاہوں دوں. بلکہ فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی روزے دار کو روزے کے بدلے رب مل جاتا ہے. تو ایسے روزے کی قدر کرنی ہے, اس کو اپنی کسی غلطی سے ضائع نہیں کرنا, ہم سب نے اس کا احترام کرنا ہے, یہ ضروری بات. چوتھی بات تراویح, ذرا کہیے گا تراویح, یہ جمع ہے ترویحا کی. اب اس کے اصل معنی کیا ہے ذرا توجہ سے سن لیں. جتنی مثلا 4 رکعتوں کے بعد آپ تسبیح تراویح پڑھتے ہیں نا, جتنا ٹائم 4 رکعتوں میں لگا ہے اتنا ٹائم 4 رکعتوں کے بعد بیٹھیں, آرام کریں, اس کو کہتے ہیں ترویح. اس کی جمع ترویحتین, اور جمع جو اس کے یعنی تسنیہ ترویحتین, جمع تراویح. تراویح کی رکعتیں ہیں 20. کتنی؟ 20. سب کی آواز چاہیے. 20. روزانہ کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ آواز صحیح ہے, کس نے کہا؟ 17. کتنی ہیں روزانہ کی فرض رکعتیں؟ 2 فجر کی, 4 ظہر کی, 4 عصر کی, 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی. 2 اور 4 6 اور 4 10 اور 3 13 اور 4, یہ فرض رکعتیں ہیں روزانہ کی. کتنی؟ اور 3 وتر واجب. 17 جمع 3 کتنے ہو گئے؟ اتنی ہی رکعتیں تراویح کی ہیں. جو روزانہ کی لازمی رکعتیں ہیں اتنی ہی رکعتیں تراویح کی ہیں. یہ غیر مقلد اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہلانے والے 8 پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے تھے, 8 تراویح کی اور 3 وتر کی, اور اس میں 2 الگ کر کے 1 الگ کر کے, یہ کہتے ہیں. حالانکہ جو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس میں یہ کہ حضور رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا سال پڑھتے تھے, تو ان کو پورا سال پڑھنی چاہیے نا. اور پھر اس میں تراویح کا لفظ کہاں ہے؟ اور تراویح ہے جمع, ترویحتین ہوگا تسنیہ, ترویحا 1, تو 2 پہ تسنیہ آیا, 3 پہ جمع ہوتی ہے, تو کم از کم 12 ہونی چاہیے, تو ان کو چاہیے 8 کی بجائے 12 پڑھیں. اگر یہ جمع کہتے ہیں تو ان کے پاس اصل میں کوئی ثبوت نہیں. اور ہم نے سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ بات کی کہ کہیں پیشی ہو تو آپ کو کوئی بتائے کہ وہاں پر 20 روپے لیے جائیں گے, دوسرا کہے کہ 8 روپے لیے جائیں گے, تو دو آدمیوں نے آپ کو کہا, ایک نے کہا 8, ایک نے کہا 20, تو کتنے لے کے جائیں گے آپ؟ کہ اگر اس نے 8 لیے تو 12 بچ جائیں گے, اور اگر اس نے 20 مانگ لیے میرے پاس ہوئے 8 تو 12 کدھر سے لاؤں گا؟ تو احتیاط کا تقاضا بھی کیا ہے, 20 لے کے جاؤ. اگر ان کی بات کے حساب سے جواب دے رہا ہوں, حضرت عمر سے لے کر آج تک 20 پڑی جاتی ہیں, انہوں نے 8 شروع کر دی, کل قیامت کے دن نکلی 20, یہ 12 کدھر سے لائیں گے؟ کدھر سے چوری کریں گے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں چوری کریں گے, کدھر سے چوری کر لیں گے؟ یہ کدھر سے لائیں گے؟ تو ہر روزے کے ساتھ تراوی ہے, مرد پر بھی عورت پر بھی, عورتیں مستثنی نہیں. نہیں پڑھتی ہیں اپنا ثواب ضائع کرتی ہیں, خود نقصان اٹھاتی ہیں, پڑھنا چاہیے. عورتوں پر بھی تراوی ہے, مردوں پر بھی تراوی, اور ہر روزے کے ساتھ تراوی, ہر روزے کے ساتھ. ہمارے یہاں رواج چل نکلا 3 روزہ, 4 روزہ, 5 روزہ, 6 روزہ, 10 روزہ. وہ لوگ کہتے ہیں جی 3 روز والی میں قرآن ختم کر لیا, اب تراوی کی چھٹی. یہ اصل میں کیوں نکلی تھی کہ آپ کو پتا ہے, جو دکاندار لفظ تو دکان ہے عربی میں, لیکن اس کو دکان لوگ لکھنے میں دو کان بنا دیتے ہیں, واو نہیں اس میں دکان. دکاندار وغیرہ, انہوں نے چونکہ رمضان میں دیر تک دکانیں کھولنی ہوتی ہیں, تو یہ اگر تراوی کو جائیں تو کہتے ہیں کاروبار میں مندی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے, ورنہ نماز کے دوران تو دکانیں کھول نہیں سکتے. خیر, تو یہ کرتے ہیں کہ 3 دن میں جناب انہوں نے قرآن ختم کر لیا, اور سمجھ لیا پورے مہینے کی تراوی ہوئی, اور باقی روزانہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے. اگر یہ مقصد ہو کہ ایک جگہ قرآن سن لیا جائے 3 دن میں, 5 دن میں, 10 دن میں, اور اس کے بعد جہاں موقع ملا پڑھ لی, تب تو ٹھیک ہے کہ ایک جگہ قرآن پورا ہو گیا, اب گھر میں پڑھ لی یا کہیں بھی پڑھ لی, تو وہ اس مقصد سے. اور اگر یہ کہ صرف 3 دن پڑھنی ہے باقی نہیں پڑھنی, تو پھر یہ معاملہ درست نہیں. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس 5 روزہ تراوی ہو گئی, یہ غلط. خواتین اگر گھر میں نہیں پڑھتی ہیں, مسجد میں آئے, ماحول بنائیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اور لوگ ہیں جناب, اچھا 4 تراوی کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ لمبی پڑھنی چاہیے, وہ جناب تیز گام کی طرح پڑھتے ہیں, اور امام صاحب اگر اس میں ایک آدھا سیکنڈ زیادہ لگا دیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی وہاں افریقہ میں تھا تو کہنے لگے کہ جی ایسا امام دو جو سب سے زیادہ تیز پڑھے. میں نے کہا جی خود بن جاؤ, کیونکہ تمہیں تو آتا کچھ نہیں ہے پڑھنا, تو بس جو مرضی بولتے رہنا اور کر لینا اپنا حساب, باقی ساری چیزیں سکون سے اطمینان سے. قرآن شریف تیز پڑھو, اگر صحیح مخارج کے ساتھ صحیح حروف ادا کر کے تیز پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ صرف یا لمون تا لمون سمجھ میں آ رہا, باقی سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کو قرآن پڑھنا کہتے نہیں. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح پڑھنا چاہیے. یہ رب کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اور رمضان میں کثرت سے پڑھو. لوگ کہتے ہیں جی میں ایک ختم کرتا ہوں, دو نہیں, دو دن میں قرآن ختم کرو, اتنا پڑھو, 3 دن میں ختم کرو. یہ قرآن کے نزول کا مہینہ, اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ ضروری مسائل اس لیے بیان کیے کہ لوگ ابھی سے یاد کر لیں. آپ کو افطاری کا مسئلہ, سحری کا مسئلہ, ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ, اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا مسئلہ, یہ مسئلے میں نے بنیادی طور پر بتا دیے. وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں جو جائز نہیں, مثلا ویڈیو کی فلموں کا کاروبار ہے, یا تصویر کی دکان ہے,
یا جناب باربر ہیں داڑھی مونڈنے کا کام کرتے ہیں تو کوئی آ کے کہے کہ جی رمضان میں میں داڑھی نہیں مونڈتا باقی 11 مہینے جائز ہے؟ روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا جو ویسے بھی جائز نہیں ہے روزے میں اس کا گناہ اور زیادہ ہوگا. ہم سب کو اس سے بچنا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا نا اس 1 مہینے میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو کسر رہی ہے 11 مہینے میں وہ پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تو اس مہینے کی قدر کریں اور اس میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں. اور آپ کو پتا ہے یہ محفلوں میں آنا اس لیے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکیلے میں اگر عبادت کریں شبہ ہے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. محفل میں آئے دعا کی عبادت کی کسی ایک کی قبول ہوئی اس کے صدقے سب کی قبول ہو جائے گی. مسجدوں میں آنا با جماعت نماز ادا کرنا اچھی بات. اور اگر اس 1 مہینے میں عادت پڑ جائے اور باقی 11 مہینے اسی کا تسلسل رہے تو اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ کوشش کرنی ہے اس مہینے میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. یکم رمضان المبارک یوم ولادت ہے سیدنا غوث اعظم کا. 2 رمضان المبارک یوم ولادت حضرت خطیب اعظم کا. 3 رمضان المبارک یوم وفات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا. 10 رمضان المبارک یوم وفات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ یوم باب الاسلام یہ سندھ میں محمد بن قاسم آیا اس کا دن بھی مناتے ہیں اور اسی رات کو 11ویں شب منائی جاتی ہے. 17 رمضان المبارک یوم وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. 17 رمضان ہی کا دن یوم بدر اسلام کی پہلی جنگ جو کافروں کے ساتھ ہوئی اور فیصلہ کن ہوئی. اور وہی دن 18 تاریخ آگے اس کے ساتھ فتح مکہ فتح ہوا تھا نبی پاک نے فتح کیا تھا وہ بھی. 21 رمضان المبارک یوم وصال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل. اور پھر 21, 23, 25, 27, 29 یہ شبان قدر ہیں. ساری راتیں قدر والی ہیں ان میں ڈھونڈنا ہے. آپ صرف 27ویں مناتے ہیں مگر حکم ہے کہ ان 5 راتوں میں ڈھونڈو کیونکہ یہ گھومتی ہے. کہیں 21 کو ظاہر ہوگی کہیں 23 کو کہیں 25 کو کہیں 27 کو. ڈھونڈو تو شریعت نے کتنی آسانی کی. 1 رات جاگو اس کے بعد اگلی رات آرام کا موقع دیا. مسلسل نہیں رکھی 1 رات جاگنے کے بعد دوسری رات آرام دیا. تو ان 5 راتوں میں جاگنا چاہیے. 25 رمضان المبارک یوم وصال حضرت علامہ سید احمد سعید صاحب کاظمی. ان کو پہلی رات قبر میں ملی تھی شب قدر ملی تھی. جمعۃ الوداع میرے پیر و مرشد کا یوم وصال حضرت صاحب کرما والا. ان کی وفات ہوئی تھی 27 رمضان کو جمعۃ الوداع میں جنازہ ہوا تھا ان کا. اور پھر 27ویں شب قدر اس میں ختم قرآن. یہ سارے پروگرام انشاءاللہ ہماری مسجد میں ہوں گے. ہر ایک کا دن منایا جائے گا. روزانہ رات کو تراویح کے بعد درس بھی ہوتا رہے گا. تو جو لوگ یہاں آئیں بسم اللہ, ورنہ اپنے اپنے علاقے کی سنی مساجد میں آپ سب کوشش کریں. اور اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. عام دنوں میں نہیں دیتے کہ رمضان میں دینے پر زیادہ ثواب ہوگا, 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ صرف سنیوں کو دینی ہے, کسی سیاسی جماعت کو نہیں دینی. بھتے کے طور پر دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے. کسی سیاسی جماعت کو دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ فتویٰ اکاڑوی کا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ کیوں ان لوگوں کا کوئی حال لوٹے ہیں لوٹے ہیں لوٹے سنتے ہیں ادھر لڑک گئے ادھر لڑک. 2 دینی اداروں کو, رفاہی ادارے کو جس کے بارے میں تسلی ہے ضرور دو, لیکن سنی اداروں کو کامیاب بنائے. حکومت نے گرانٹ بند کی ہوئی ہے. یہ مدرسے جتنے سنی ہیں اگر یہ نہیں آپ لوگ ان کی امداد کریں گے کیسے آگے بڑھیں گے. اس مسجد کا بھی خیال رکھنا, مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی. مسجد کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے آپ سب نے، تو یہ ضروری مسائل میں نے رمضان کے حوالے سے کچھ بتائے. عورتیں بھی مرد بھی سب کوشش کریں کہ اس رمضان کا خوش دلی سے استقبال کریں، محبت سے اور اپنے